بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز سامعین کرام, مکہ المکرمہ کے عربی خطبے کا اردو ترجمہ اسلامی افکار ڈاٹ کام میں پیش خدمت.
ہر طرح کی تعریف سارے جہانوں کے پروردگار کے لیے ہے, جس نے اصلاح کا حکم دیا اور اصلاح کرنے والوں کی تعریف کی, بگاڑ سے منع کیا اور بگاڑ پیدا کرنے والوں کی مذمت کی. اس کی نعمتوں اور نوازشوں پر ہم اس کی حمد بیان کرتے ہیں, اس کے فضل و کرم پر ہم اس کا شکر بجا لاتے ہیں. میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں, وہ اکیلا ہے, اس کا کوئی شریک و ساجھی نہیں. میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی محمد اللہ کے بندہ اور اس کے رسول ہیں, وہ رسولوں کے سردار اور روشن چہرہ والوں کے قائد ہیں. انہوں نے پیغام پہنچا دیا اور امانت ادا کر دی, امت کی خیرخواہی کی, اللہ کی راہ میں کما حقہ جہاد کیا. میرے رب کا درود و سلام نازل ہو ان پر, ان کے نیک و پاکیزہ آل بیت پر, ان کی بیویاں امہات المومنین پر, ان کے صحابہ و تابعین پر, اور قیامت کے دن تک جو حق کے ساتھ ان کی اتباع کریں ان پر, اور بہت زیادہ سلامتی نازل ہو. اما بعد, مومنوں, میں آپ سب کو اور خود کو اللہ کے تقوی کی وصیت کرتا ہوں. جس نے اللہ کی معرفت حاصل کی, اس نے اللہ کی اطاعت کی, جس نے رسول اللہ سے محبت کی, اس نے اس کی سنت کو لازم پکڑا, جس نے اللہ کی کتاب کو پڑھا, اس نے اس پر عمل کیا, جس نے موت پر یقین کیا, اس نے اس کی تیاری کی, اور قیامت کے دن لوگوں کے انجام کے سلسلے میں غور کیا, جس دن ایک گروہ جنت میں اور دوسرا گروہ جہنم میں ہوگا, ارشاد ربانی ہے. بس جبکہ سور پھونک دیا جائے گا, اس دن نہ تو آپس کے رشتے دار ہی رہیں گے, نہ آپس کی پوچھ گچھ. جن کی ترازو کا پلڑا بھاری ہو گیا وہ تو نجات والے ہو گئے, اور جن کے ترازو کا پلڑا ہلکا ہو گیا, یہ ہے وہ جنہوں نے اپنا نقصان آپ کر لیا, جو ہمیشہ کے لیے جہنم واصل ہوئے. مسلمانوں, شریعت کے نہایت بڑے مقاصد اور اہم ترین ضرورتوں میں مال و دولت کی حفاظت کرنا ہے, بندوں کے مفادات جس پر قائم ہے. مال کی اہمیت کے پیش نظر خاص و عام املاک کا قانونی ضابطہ بنایا گیا ہے. انسان کو اس بات کا قانونی اختیار دیا گیا ہے کہ وہ اپنے مال کا دفاع کرے, تو جو اپنے مال کا دفاع کرتے ہوئے مارا جائے وہ شہید ہے. قرآن مجید کی سب سے لمبی آیت مال, اس میں تصرف, اس کے دستاویزات تیار کرنے, اسے منضبط کرنے اور اس کے تحفظ کے سلسلے میں آئی ہے. تو مال آبرو اور خون کا ساتھی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ہر مسلمان پر دوسرے مسلمان کا خون, مال اور عزت و آبرو حرام ہے. اسے مسلم نے روایت کیا ہے اور صحیحین میں ہے. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت ہے, وہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا, اگر انسان کے پاس مال کی دو وادیاں ہو تو وہ تیسری کا خواہش مند ہوگا. انسان کا پیٹ مٹی کے سوا اور کوئی چیز نہیں بھر سکتی, اور اللہ اس شخص کی توبہ قبول کرتا ہے جو سچے دل سے توبہ کرتا ہے. مال کی محبت اور اس کے حصول کے لیے کوشش کرنا بنی آدم کی فطرت میں ہے. تو ابن آدم بوڑھا ہو جاتا ہے, لیکن اس کا دل مال کی محبت میں جوان ہی رہتا ہے, سوائے اس کے جس پر اس کا رب رحم کر دے اور اس کے دل میں بے نیازی ڈال دے. مال فتنہ ہے, اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ اپنے بندے میں سے جسے چاہتا ہے آزماتا ہے. تو جس نے اچھے انداز سے اسے طلب کیا اور اس کی صحیح جگہ پر اسے خرچ کیا تو وہ کامیاب اور فائدہ مند رہا اور کامیاب و کامران ہوا. ایسی صورت میں مال اس کے لیے برکت و ثواب کا ذریعہ اور اس کے وارث کے لیے ذخیرہ غنیمت بنا. لیکن جس نے اپنا سب سے بڑا مقصد اسے بنا لیا تو حلال اس کے نزدیک وہی ہے جو اس کے قبضے میں آ گیا. اسے اس بات کی پرواہ نہیں ہوتی ہے کہ کہاں سے اسے کمایا, تو ایسا مال اس پر وبال بن جاتا ہے. اگر اس کے پاس باقی رہتا ہے تو اس میں برکت نہیں ہوتی, اگر اس سے صدقہ کرتا ہے تو قبول نہیں کیا جاتا, اس لیے کہ اللہ تعالیٰ پاک ہے اور پاک کو ہی قبول کرتا ہے. اگر وہ اسے اپنے پیچھے چھوڑتا ہے تو جہنم تک لے جانے والا توشہ بنتا ہے. یہ مال اس پر تو بوجھ ہوتا ہے اور اس کے ورثہ کے لیے غنیمت. اس فتنے کے سامنے ثابت قدم نہیں رہتا ہے مگر صادق و شفاف انسان، اس لیے کہ شفافیت دینداری اور صدق و امانت کی دلیل ہے۔ تو جس نے اپنے آپ کو پاک و صاف رکھا، وہ گھٹیا لالچوں سے دور رہا اور اپنی کرامت و عزت کی حفاظت کی، اور اس نے اپنی بے نیازی اور رحمان کی خوشنودی کے اسباب کو اختیار کیا۔ ہمارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اسوہ حسنہ ہے۔ آپ اپنے صحابہ کرام کی تربیت پاک دامنی اور ایمانداری پر کرتے تھے۔ صحیحین میں حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ مانگا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا، میں نے پھر مانگا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر عطا فرمایا، میں نے پھر مانگا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر عطا فرمایا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے حکیم، مال بہت سرسبز اور بہت ہی شیریں چیز ہے، لیکن جو شخص اسے اپنے دل کو سخی رکھتے ہوئے لیتا ہے تو اس کے مال میں برکت ہوتی ہے، اور جو لالچ کے ساتھ لیتا ہے تو اس کے مال میں کچھ بھی برکت نہیں ہوگی۔ اس کا حال اس شخص جیسا ہوگا جو کھاتا ہے لیکن آسودہ نہیں ہوتا، اوپر کا ہاتھ نیچے کے ہاتھ سے بہتر ہے۔ حکیم رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، تو میں نے کہا، اے اللہ کے رسول، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو سچائی کے ساتھ مبعوث کیا ہے، اب اس کے بعد میں کسی سے کوئی چیز نہیں لوں گا تاکہ اس دنیا ہی سے میں جدا ہو جاؤں۔ پھر حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی سے بھی کوئی چیز لینے سے ہمیشہ انکار ہی کرتے رہے، یہاں تک کہ وفات پا گئے رضی اللہ عنہ و ارضاہ۔ تو مسلمان جس قدر پاکی و صفائی کے اخلاق سے مزین ہوتا ہے، اس کے دل میں ورع و قناعت پھیلتی پھولتی رہتی ہے، وہ صدق و امانت سے متصف ہوتا ہے، تو وہ اپنے رب کی محبت کو پا لیتا ہے اور اس ذات باری کی خوشنودی حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ امام ماوردی رحمہ اللہ نے کہا ہے، معزز نفس محفوظ رہنا چاہتا ہے، شفافیت کا خیال رکھتا ہے، جس قدر برداشت کر سکتا ہے وہ اتنا نقصان برداشت کر لیتا ہے، جس قدر طاقت ہوتی ہے وہ اس قدر سختی کو جھیل لیتا ہے، اور وہ برداشت کرتا رہتا ہے اور بچا رہتا ہے۔ مومنوں، جب لوگ شفافیت کے اخلاق سے عاری ہو جاتے ہیں تو معاشرے میں کرپشن آ جاتا ہے، امانتیں ضائع کر دی جاتی ہیں اور مال ہڑپ کر لیے جاتے ہیں۔ کرپشن صدق و امانت پر قائم اخلاقی اقدار کو تباہ و برباد کر دیتا ہے اور کذب و خیانت کو پھیلاتا ہے۔ کرپشن شخصی مفادات کو فیصلوں پر حاوی بناتا ہے، تو منصوبے ناکام ہو جاتے ہیں، پیداوار کمزور ہو جاتی ہے اور عام خدمات کا معیار گرتا چلا جاتا ہے۔ کرپشن گھناؤنی عصبیت کو مضبوط کرتا ہے، خواہ وہ مذہبی ہو یا قبائلی یا گروہی۔ اے اللہ کے بندو، کرپشن لا علاج بیماری ہے۔ جب کسی امت میں یہ بیماری پھیلتی ہے تو اس کے اندر انصاف کا معیار بگڑنے کی وجہ سے وہ اس کی ترقی کی بنیادوں کو منہدم کر دیتا ہے، اور اس کی ترقی کی ناکامی اس کی صلاحیتوں کے ضیاع اور اس کے وسائل کی تباہی کا عظیم سبب بنتا ہے۔ شفافیت و انصاف ہر طرح کے خیر کی جڑ، اور کرپشن و ناانصافی ہر طرح کے شر کی جڑ ہے۔ مالی کرپشن کی بہت ساری شکلیں اور صورتیں ہیں، جیسے غبن و رشوت، جال سازی و خیانت۔ تو جس کے دل میں خیانت رچ بس جائے وہ کرپشن کی بقیہ شکلوں میں بھی ملوث ہو جاتا ہے۔ رشوت کرپشن کے سب سے سنگین دروازوں میں سے ہے، یہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے، خواہ اس کا نام نذرانہ رکھ دیا جائے یا ہدیہ۔ رشوت دینے والا، رشوت لینے والا، سب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی اللہ کے نزدیک ملعون ہے، اس کی رحمت سے محروم ہے۔ انہوں نے اپنے رب کو غصہ دلایا، امانتوں میں خیانت کی، اپنی امت کے ساتھ دھوکہ کیا اور دین و دنیا میں خسارہ اٹھایا۔ مومنوں، یقیناً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مالی کرپشن کی شکلوں کو بیان فرمایا ہے، جسے مسلمانوں کے امور کا ذمہ دار بنایا جائے، اسے اپنے عہدہ کو شخصی مفادات کے لیے استعمال کرنے سے منع کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عوامی املاک کی حفاظت کے لیے کچھ اصول و ضوابط مقرر کیے ہیں، تو صحیح بخاری میں ہے، ابو حمید الساعدی رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو صدقے کا تحصیل دار بنایا۔ جب وہ لوٹ کر آیا تو اس نے کہا کہ یہ آپ لوگوں کا ہے اور یہ مجھے ہدیہ میں دیا گیا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر کھڑے ہوئے، اللہ کی حمد و ثنا بیان کی اور فرمایا، اس عامل کا معاملہ کیا ہے جسے ہم تحصیل کے لیے بھیجتے ہیں، پھر وہ آتا ہے اور کہتا ہے یہ مال تمہارا ہے اور یہ مال میرا ہے، کیوں نہ وہ اپنے باپ ماں کہ گھر بیٹھا رہا اور دیکھا کہ اسے ہدیہ دیا جاتا ہے یا نہیں. اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے, عامل جو چیز بھی لے گا اسے قیامت کے دن اپنی گردن پر اٹھائے ہوئے آئے گا. اگر اونٹ ہوگا تو وہ اپنی آواز نکالتا آئے گا, اگر گائے ہوگی تو وہ اپنی آواز نکالتی آئے گی, اگر بکری ہوگی تو وہ ممیاتی آئے گی. پھر آپ نے اپنے ہاتھ اٹھائے یہاں تک کہ ہم نے آپ کے دونوں بغلوں کی سفیدی کو دیکھا, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے پہنچا دیا. تین مرتبہ یہی فرمایا. یقیناً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا پیغام پہنچا دیا. اللہ کی قسم قیامت کے دن بندے کے دونوں قدم اس وقت تک نہیں چلیں گے یہاں تک کہ اس سے اس کے مال کے متعلق سوال نہ کر لیا جائے کہ اس نے کہاں سے اسے کمایا اور کس چیز میں اسے خرچ کیا. مسلمانوں, عوامی املاک کو نہ حق لینا ایسا سنگین ظلم ہے جو معاشرے کو بڑے پیمانے کے کرپشن میں دھکیلتا ہے. یہ پاکیزہ شریعت میں جرم اور اس امانت میں خیانت ہے جسے سربراہ مملکت نے اس کے سپرد کیا ہے. اسی طرح سربراہ مملکت اگر کسی کو کسی عمل پر ذمہ دار بنائے تو اس کے لیے اپنے حق سے زائد لینا جائز نہیں ہے. تو جس نے اپنے حق سے زائد لیا تو وہ خیانت ہے, اور قیامت کے دن خیانت کرنے والے کے ہاتھ کو باندھ دیا جائے گا گرچہ معمولی چیز کی خیانت ہی کیوں نہ ہو. صحیح مسلم میں ہے, عدی بن عمیرہ کندی روایت کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا, ہم تم میں سے کسی شخص کو کسی کام کا ذمہ دار بنائے اور وہ ایک سوئی یا اس سے بڑی کوئی چیز ہم سے چھپا لے تو یہ خیانت ہے. وہ شخص قیامت کے دن اسے ساتھ لے کر آئے گا. راوی کہتے ہیں انصار کا ایک کالا شخص کھڑا ہوا, گویا کہ میں اس شخص کو دیکھ رہا ہوں. اس نے کہا, اے اللہ کے رسول, آپ مجھ سے اپنا کام واپس لے لیجئے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, تمہیں کیا ہوا ہے؟ اس نے کہا, میں نے آپ کو ایسا ایسا کہتے ہوئے سنا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, میں اب بھی یہی کہتا ہوں, میں نے جسے کسی کام کا ذمہ دار بنایا تو وہ ہر چھوٹی بڑی چیز کو لے کر آئے, اس کے بعد جو چیز اس میں سے اسے دی جائے وہ اسے لے لے, اور جو چیز اس سے روک لی جائے تو اس سے رک جائے. اور قرآن کریم میں ہے, ہر خیانت کرنے والا خیانت کو لیے ہوئے قیامت کے دن حاضر ہوگا, پھر ہر شخص کو اپنے اعمال کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا اور وہ ظلم نہ کیے جائیں گے. تو ملک کے مال میں اصل حرمت ہے, اور اس کی حفاظت, اس میں لینے کی حرمت, اور مصلحت کے تقاضے کے مطابق اسے خرچ کرنے کے سلسلے میں وہ یتیم کے مال کے مرتبے میں ہے. صحیح بخاری میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, کچھ لوگ اللہ کے مال میں ناحق تصرف کرتے ہیں, ان کے لیے قیامت کے دن جہنم کی آگ. ابن حجر رحمہ اللہ نے کہا ہے, یعنی وہ مسلمانوں کے مال میں باطل طریقے سے تصرف کرتے ہیں, تو عوامی املاک کا غبن, خواہ تھوڑا ہو یا زیادہ, کبائر میں سے ایک کبیرہ گناہ ہے. اس کے جرم اور اس کی حرمت کی سنگینی عظمت کی وجہ سے اللہ کے راستے میں جہاد کا ثواب بھی باطل ہو جاتا ہے اور شہادت کا اجر ختم ہو جاتا ہے. تو یہ ایک شخص ہے, نبی کریم کے ساتھ غزوہ خیبر میں نکلا, اسے تیر لگا اور اسی سے اس کی موت واقع ہو گئی. صحابی رسول کہتے ہیں کہ ہم نے کہا, اے اللہ کے رسول, اسے شہادت مبارک ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ہرگز نہیں, اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے, اوڑھنے کی وہ چادر اس پر آگ کے شعلے برسا رہی ہے جو اس نے خیبر کے دن اس کے تقسیم ہونے سے پہلے اٹھائی تھی. یہ سن کر لوگ خوف زدہ ہو گئے. ایک آدمی ایک یا دو تسمے لے کر آیا اور کہنے لگا, اے اللہ کے رسول, خیبر کے دن میں نے لیے تھے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, آگ کا ایک تسمہ یا آگ کے دو تسمے ہیں, اسے بخاری و مسلم نے روایت کیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی کعب بن عجرہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا, اے کعب بن عجرہ, جو گوشت بھی حرام سے پروان چڑھے گا وہ آگ کا مستحق ہے. اسے ترمذی نے روایت کیا ہے. صحت وہ حرام چیز ہے جس کا لینا جائز نہیں ہے. شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے کہا ہے, وہ اس لیے کہ کھانا بدن میں مل جاتا ہے اور اس میں تحلیل ہو کر اس سے جسم پروان چڑھتا ہے, تو وہ جسم کا مادہ و عنصر بن جاتا ہے. تو اگر وہ مادہ ناپاک ہوتا ہے تو جسم بھی ناپاک ہو جاتا ہے اور جہنم کو واجب کر لیتا ہے. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ہر جسم جو حرام سے پروان چڑھے گا آگ ہی اس کے لیے زیادہ مناسب ہے، جنت پاک ہے، اس میں پاک ہی داخل ہوگا۔ آپ علیہ الرحمہ کا کلام ختم ہوا۔ تو جس کا نفس کمزور ہوا، جس نے اپنی خواہش اور اپنے شیطان کی پیروی کی اور عوامی املاک میں سے کچھ بھی ناجائز لے لیا، تو اس پر توبہ واجب ہے اور اس مال کو ملک کے خزانے میں لوٹانا واجب ہے۔ ہر ہاتھ پر وہ چیز بار ہے جو اس نے لی ہے، یہاں تک کہ وہ اسے ادا کرے تو عوامی املاک کے متعلقہ حقوق کی کثرت اور اس کی ملکیت کے عہد کی کثرت کی وجہ سے اس کی حفاظت واجب ہے اور اس کی حرمت عظیم ہے۔ اللہ کے بندو، ہمیں اللہ سے ڈرنا چاہیے، ہر چھوٹی بڑی چیز میں اس کا خوف رکھنا چاہیے۔ بندوں کے حقوق خود غرضی پر مبنی ہے اور اللہ کے حقوق معافی پر مبنی ہے۔ اللہ جل جلالہ معاف اور درگزر فرماتا ہے۔ اس کے اور بندے کے مابین جو بھی چیزیں ہیں ان میں اللہ تعالی درگزر فرماتا ہے۔ جہاں تک بندوں کے حقوق کی بات ہے تو وہ اس بات پر موقوف ہے کہ وہ حلال و مباح ہو، تو آخر اللہ تعالی سے ان چیزوں میں ڈرتا ہے جو وہ لیتا اور جو چھوڑتا ہے۔ وہ محشر کے دن کی فضیحت سے اللہ کے نبی کی تنبیہ کو یاد رکھتا ہے۔ خوشخبری ہے اس کے لیے جس نے اپنی امانت کی حفاظت کی، جس کا کھانا پینا پاک ہوا، جس نے اچھا برتاؤ کیا، اپنی بات میں سچا ہوا، لوگ اس کے شر سے محفوظ رہے۔ اس لیے کہ مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ ارشاد ربانی ہے، مرغوب چیزوں کی محبت لوگوں کے لیے مزین کر دی گئی ہے، جیسے عورتیں اور بیٹے اور سونے اور چاندی کے جمع کیے ہوئے خزانے اور نشاندار گھوڑے اور چوپائے اور کھیتی، یہ دنیا کی زندگی کا سامان ہے اور لوٹنے کا اچھا ٹھکانہ تو اللہ تعالی ہی کے پاس ہے۔ آپ کہہ دیجئے، میں تمہیں اس سے بہت ہی بہتر چیز بتاؤں، تقوی والوں کے لیے ان کے رب تعالی کے پاس جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور پاکیزہ بیویاں ہیں، اور اللہ تعالی کی رضا مندی ہے۔ سب بندے اللہ تعالی کی نگاہ میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن و سنت میں برکت عطا فرمائے، مجھے اور آپ کو ان دونوں میں جو آیتیں اور حکمتیں ہیں ان سے فائدہ پہنچائے۔ میں اپنی یہ باتیں کہتا ہوں اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے اور آپ سب کے لیے ہر طرح کے گناہ و خطا سے مغفرت طلب کرتا ہوں۔ اسی سے مغفرت طلب کرو، یقیناً وہ بہت زیادہ مغفرت کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بہت زیادہ پاکیزہ اور بابرکت حمد و ثنا ہے، جیسا کہ ہمارا رب پسند فرماتا ہے اور راضی ہوتا ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کے لیے دنیا و آخرت میں حمد ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے سردار و نبی محمد اس کے بندہ و رسول ہیں، وہ حق و ہدایت کے ساتھ بھیجے گئے ہیں۔ اللہ کی رحمتیں اور سلامتی نازل ہو ان پر، ان کی آل و اولاد اور صحابہ کرام اور آپ کی بیویوں پر اور تابعین پر، اور جو حق کے ساتھ ان کی اتباع کریں اور ان کے نہج پر چلیں اور ان کی پیروی کریں ان پر، اور بہت زیادہ سلامتی نازل ہو۔ اما بعد، مومنوں، امانت درستی اور شرف و کرامت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کرنے اور اس کا خیال رکھنے کا حکم دیا ہے، اس کا ادا کرنا اور اس کے حق کا خیال رکھنا فرض ہے۔ یہ انبیاء و مرسلین کی صفات میں سے ہے۔ اس کے ذریعے انہوں نے اپنے رب کے پیغام کو پہنچایا، اپنی اقوام پر حجت قائم کی، تو ہر نبی نے اپنی قوم سے کہا، میں تمہارے لیے رسول امین ہوں، اللہ کا تقوی اختیار کرو اور میری اطاعت کرو۔ ہمارے نبی امینوں میں سب سے بہتر ہیں، دشمنوں نے بھی آپ کے امین ہونے کی گواہی دی ہے، تو بعثت سے قبل ہی آپ کو صادق و امین کہا جاتا تھا۔ صحیحین میں ہے، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ ابو سفیان نے مجھے بتایا، ہرقل نے اس سے کہا، میں نے تم سے پوچھا تھا کہ وہ تمہیں کس بات کا حکم دیتے ہیں، تو تم نے بتایا کہ وہ تمہیں نماز، سچائی، پاک دامنی، عہد کے پورا کرنے اور امانت ادا کرنے کا حکم دیتے ہیں۔ پھر اس نے کہا، اور یہ نبی کی صفات ہیں، امانت ایمان کی علامتوں میں سے ہے، امانت میں خیانت نفاق و گناہ ہے، جہنم میں داخل ہونے کا سبب۔ جب جہنم کے اوپر کل صراط بنایا گیا تو وہاں انبیاء علیہ السلام کی دعوت اور دعا یہ تھی، اے اللہ محفوظ رکھ، اے اللہ محفوظ رکھ، صحیح مسلم میں ہے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، امانت اور صلہ رحمی کو چھوڑا جائے گا تو وہ دونوں پل صراط کے دونوں کنارے دائیں اور بائیں کھڑے ہو جائیں گے۔ مسلم نے اسے روایت کیا ہے۔ مومن بھائیوں، اس میں کوئی شک نہیں کہ مالی کرپشن کی مختلف شکلیں اور صورتیں، جیسے امانت میں خیانت، لوگوں کے مال ظلم و زیادتی کے ساتھ لینا، اور جھوٹوں بہتان کے ساتھ باطل طریقے سے کھانا، تو مالی کرپشن ترقی و بہبود اور اصلاح و تعمیر میں رکاوٹ ہے۔ اس کے سامنے صرف امین پہرے دار ہی کھڑا رہے گا جو اپنے دین و وطن کا مخلص ہوگا، خود صالح اور دوسروں کے لیے مخلص ہوگا تو وہ اچھی بات کا حکم دے گا اور کرپشن سے روکے گا، ملک کے املاک کی حفاظت کرے گا، خود کو نگرانی و شفافیت والے اداروں کے لیے آئینہ بنائے گا، تو جسے قرآن کی وعید نہیں ڈرائے گی اسے بادشاہ کا درہ روکے گا۔ اللہ تعالی بادشاہ کے ذریعے اسے روکتا ہے جسے قرآن کے ذریعے نہیں روکتا۔ ہماری مبارک شریعت نے نگرانی کو ایک ذمہ داری قرار دی ہے، وہ فرد پر بھی اسی طرح عائد ہوتی ہے جس طرح جماعت پر عائد ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، مومن مرد و عورت آپس میں ایک دوسرے کے مددگار و معاون اور دوست ہیں، وہ بھلائیوں کا حکم دیتے ہیں اور برائیوں سے روکتے ہیں، نمازوں کو پابندی سے بجا لاتے ہیں، زکات ادا کرتے ہیں اور اللہ کی اور اس کے رسول کی بات مانتے ہیں، یہی لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ بہت جلد رحم فرمائے گا، بے شک اللہ غلبے والا حکمت والا ہے۔ مومنوں، ہمارے اوپر واجب ہے کہ ہم ملک کے ان اداروں کے ساتھ تعاون کریں جو کرپشن کے خاتمے کے لیے کام کر رہے ہیں۔ ہم اس مبارک ملک میں اللہ عز و جل کا حمد بیان کرتے ہوئے کہ مملکت سعودی عرب خادم حرمین شریفین اور ولی عہد کی قیادت میں ہر شکل و صورت کے کرپشن کا مقابلہ کرنے کے لیے ایسی قائدانہ مثال بن گیا ہے جس کی پیروی کی جا رہی ہے۔ تو اے مومنوں، تم اپنے ملک کی ترقی، اپنے رتبے کی بلندی اور دین و دنیا کی کامیابی کے لیے سربراہان مملکت کے ساتھ متحد ہو جاؤ۔ اللہ تعالی نے فرمایا، نیکی اور پرہیزگاری میں ایک دوسرے کی امداد کرتے رہو، اور گناہ اور ظلم و زیادتی میں مدد نہ کرو، اور اللہ تعالی سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ تعالی سخت سزا دینے والا ہے۔ یہ اور اللہ آپ سب پر رحم فرمائے، درود و سلام بھیجو انسانیت کے سب سے بہتر و پاکیزہ انسان محمد ابن عبداللہ پر، جو حوض و شفاعت والے ہیں، اللہ تعالی نے تمہیں اس کا حکم دیا ہے، چنانچہ اپنی کتاب عزیز میں فرمایا، اللہ تعالی اور اس کے فرشتے اس نبی پر رحمت بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی ان پر درود بھیجو اور خوب سلام بھی بھیجتے رہا کرو، اے اللہ درود و سلام نازل ہو محمد ان کی بیویوں اور ان کی اولاد پر، جیسا کہ تو نے درود نازل فرمایا آل ابراہیم پر، اور برکت نازل فرما محمد ان کی بیویوں اور ان کی اولاد پر، جیسا کہ تو نے برکت نازل فرمائی آل ابراہیم پر، یقیناً تو نے نہایت قابل تعریف اور عظمت والا ہے۔ اے اللہ تو راضی ہو جا خلفائے راشدین ابو بکر، عمر، عثمان اور علی اور تمام صحابہ و تابعین سے، قیامت کے دن تک جو حق کے ساتھ ان کی اطاعت کرے ان سے، اور اپنے عفو کرم اور سخاوت سے ہم سے۔ اے اللہ تو اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ عطا فرما، اے اللہ ہر جگہ مسلمانوں کے احوال کی اصلاح فرما، اے اللہ ہم تیرے فضل و احسان اور سخاوت و کرم سے تجھ سے مانگتے ہیں کہ تو بلاد حرمین کی ہر سوء و مکروہ سے حفاظت فرما۔ اے اللہ اے جلال و اکرام والے، اے حی و قیوم، خادم حرمین شریفین کو ان چیزوں کی توفیق عطا فرما جنہیں تو پسند فرماتا ہے اور جن سے تو راضی ہوتا ہے۔ اے اللہ، مہنگائی، وبا، سود، زنا، زلزلوں، مصیبتوں، برے فتنوں میں سے جو ظاہر ہو گئے ہیں اور جو ظاہر نہیں ہوئے ہیں، انہیں ہم سے دور فرما۔ اے اللہ، ہم سے مہنگائی کو، وبا، سود، زنا، زلزلوں، مصیبتوں اور برے فتنوں کو دور کر دے۔ اے اللہ، ہم تیری پناہ میں آتے ہیں، مصیبت کی سختی تباہی تک پہنچے اور قضاء و قدر کی برائی اور دشمنوں کے خوش ہونے سے۔ اے اللہ، ہم تم سے ہر طرح کے خیر کو مانگتے ہیں، خواہ وہ جلدی آنے والے ہوں یا دیر سے، ان میں سے جو مجھے معلوم ہیں اور جو مجھے معلوم نہیں، ہم تمہاری پناہ میں آتے ہیں ہر طرح کے شر سے، خواہ وہ جلدی آنے والے ہوں یا دیر سے۔ اے اللہ، ہم تم سے جنت مانگتے ہیں۔ اے اللہ، نوجوانوں کی حفاظت فرما، انہیں راہ راست کی ہدایت فرما، خاص طریقے سے جو گمراہ ہو گئے ہیں اور گمراہ گروہوں میں داخل ہو گئے ہیں انہیں ہدایت عطا فرما، انہیں ایمان کو محبوب بنا دے، انہیں ان کے دلوں میں محبوب بنا دے اور انہیں کفر و نافرمانی سے محفوظ فرما دے اپنی رحمت سے، اے ارحم الراحمین۔